أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. میرے محترم بھائیو، ہمارے حضرت شیخ الجامعہ عمرے کے مبارک سفر پر تشریف لے گئے ہیں، دعا فرمائے کہ ان کا وہاں رہنا اور واپسی خیریت اور عافیت کے ساتھ ہو. میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں کہوں گا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کا تعارف بھی ہے، اور یہ خبر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو جو شریعت عطا فرمائی ہے، دنیا کے تمام مذاہب پر غالب کرنے کے لیے اللہ نے یہ شریعت عطا فرمائی. والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کے بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر، مذاہب پر غالب کر دے. وکفا باللہ شہیدا، اور اس دین کے حقانیت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. اللہ پاک نے اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب پر غالب کیا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں رضوان اللہ علیہ مجمعین، دو سپر طاقتیں تھیں، روم اور کسرا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دونوں کو شکست دی، زیر کر دیا، اور وہ تمام کے تمام علاقے اسلامی ریاست کا حصہ بنے، دین غالب ہو. آج بھی دین اسلام دنیا کے تمام مذاہب پر غالب ہے. یہ ہماری اعداد و شمار نہیں ہے، اسلام دشمنوں کے اعداد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 1,75,00,000 عبادت خانے ہیں. ایک کروڑ 75,00,000 عبادت خانوں میں 1,02,00,000 صرف مساجد ہیں مسلمانوں کی. 50,00,000 عیسائیوں کے عبادت خانے ہیں، اور 18 لاکھ ہندوؤں کے مندر ہیں، اور 7 لاکھ بقیہ جو چھوٹے چھوٹے مذاہب ہیں، یہودی، سکھ، مجوسی، ان سب کے عبادت خانے ملا کر جو ہے نا وہ 7 لاکھ ہیں. تو 1,75,00,000 عبادت خانوں میں 1,02,00,000 عبادت خانے مساجد صرف مسلمانوں کے. پھر ان کے جو عبادت خانے ہیں وہ کبھی مہینے میں ایک دفعہ کل جاتے ہیں، کبھی غمی خوشی کے وقت کل جاتے ہیں، اور کبھی اس میں ساز اور سرنگیا بجتی ہے. اور مسلمانوں کے عبادت خانے اور چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے عبادت خانے. مسلمانوں کے مساجد بڑے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، صاف ستھرے بھی ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ اللہ کی عبادت کے لیے کھولے جاتے ہیں اور بری ہوئی ہوتی ہے مساجد. ان کے چند عیسائیوں کے چند عبادت خانے ہیں، قیامت کا گرجا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی فرضی قبر ہے، اور وہ کبھی کبھی آگے جو ہے نا کھول دیتے ہیں، قبر کے اوپر مومبتیاں جلاتے ہیں. یہ رسومات مسلمانوں کے اندر وہاں سے آئی ہے، قبروں پر مومبتی جلانا. اسی طریقے سے کنیسۃ المہد جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں ایک گرجا ہے، وہ ذرا بڑا ہے. اٹلی کے اندر شمعون کا گرجا ہے، وہ بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے، وہ بڑا ہے. وہاں جنتی دروازہ، یہ بہشتی دروازہ جو ہمارے ہاں بعض مزارات پر متعارف کیا گیا ہے، یہ بھی وہاں سے اصطلاح لی گئی ہے. وہاں جنتی دروازہ ہے، جو پادری وہاں سے گزرتا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جنتی ہے. حالانکہ جنت دروازے سے گزرنے سے نہیں ملتی، جنت آپ کو ملے گی اعمال سے. اگر عمل ہے تو جنت میں جاؤ گے، دروازوں سے گزرنے سے جنت نہیں ملے گی. یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کا ایک چکر ہے. تو اسلام اب بھی غالب ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت سے پہلے اسلام ایسا غالب ہو کر رہے گا کہ دنیا کے سارے مذاہب ادیان ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف اسلام رہے گا. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ دین حق دے کے، ہدایت دے کے، دین حق دے کے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، اور جو دین، جو شریعت ہم نے اپنے رسول کو دی ہے، یہ شریعت کسی کونے کے اندر، دنیا کے کسی کونے کے اندر پڑی رہے، اس لیے ہم نے اس شریعت کو نازل نہیں کیا، بلکہ دنیا کے تمام ادیان پر، تمام شرائع پر غالب کرنے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس شریعت کو نازل کیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے انتظامات بھی فرمائے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کائنات کے بہترین جماعت جو حضرت کے شاگرد اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی حفاظت کے لیے ان کو چنا، ان کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے. کہ ان کا رویہ کافروں کے لیے سخت اور مسلمانوں کے لیے نرم. اسلام کا حکم ہے اگر کافر راستے میں سامنے آئے تو ان کو تنگ گلی میں گزرنے پر مجبور کرو، ان کو راستہ مت دو، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ میں غلط دین کے اوپر ہوں، میں غلط راستے پر ہوں. نفرت کافر سے مت کرو، کفر سے کرو، لیکن تنگ راستے میں ان کو جانے پر مجبور کرو اور کھلے راستے میں ان کو جانے مت دو، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلط راستہ ہی اختیار کیا. اس لیے آج میری عزت نہیں ہے، اور مجھے حقارت سے دیکھا جاتا ہے، اسلام کا حکم ہے. تو صحابہ کرام کی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ وہ کافروں کے لیے سخت اور مسلمانوں کے لیے رحم دن. آج میں نے، آپ نے، سب نے وہ راستہ پکڑا ہے جس راستے کو صحابہ کرام چھوڑ گئے تھے، اور اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جس راستے پر صحابہ کرام چل رہے تھے. مسلمان کا رویہ آج کافر کے لیے نرم، بلکہ آج مسلمان کافروں کا غلام بنا ہوا ہے. اور مسلمان مسلمان کو تڑیا اور دمکیا دیتا ہے، یہ حالت ہو گئی. یہ ہمارا حال ہے. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا. صحابہ کرام آپ کو کہاں نظر آئیں گے؟ مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، ہمیشہ آپ کو سجدوں میں نظر آئیں گے. کس لیے وہ عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کے فضل، اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں. یہ ان کی صفات ہے. ہمارا سارا دن کاروبار میں گزرتا ہے، دکان میں گزرتا ہے، اور جب گھر آتے ہیں تو موبائل آن کر دیتے ہیں، ساری دنیا میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں. نہ دکان میں نہ عبادت، نہ گھر میں عبادت. دکان بھی قبرستان، کاروبار کی جگہ قبرستان، دفتر قبرستان، گھر قبرستان. رات دو دو بجے تک ٹی وی سنتے ہیں، موبائل میں کھیلتے ہیں، اور صبح 11 بجے اٹھتے ہیں. یہ ہمارا حال. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنا، اللہ کے فضل کو حاصل کرنا، یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا. سارا دن، ساری رات ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ ایک دکان سے دوسری دکان کیسے بنائیں گے، ایک گھر سے دوسرا گھر کیسے بنائیں گے، لاکھ سے 2 لاکھ کیسے جو ہے نا پہ چلے جائیں گے، کروڑ سے 2 کروڑ پہ کیسے جائیں گے. یہ ہماری فکر ہے. اور صحابہ کرام کی صفت، ان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ تھا. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا. اللہ کے فضل، اللہ کے رضا کے تلاش میں وہ ہمیشہ آپ کو رکوع اور سجدے میں نظر آئیں گے. یہ ان کا حال ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ماتا نہیں کہا، فی وجوہہم، ان کے چہروں پر آپ کو نماز کے آثار نظر آئیں گے. بعض لوگوں نے اس سے غلط مطلب مراد لیا ہے کہ ماتے پہ سجدوں کا نشان ہو. اگر نہیں بنا تو بناتے ہیں، یہ مراد نہیں، بلکہ نماز عبادت کی وجہ سے چہرے کے اوپر ایک نور آ جاتا ہے، وہ مراد ہے. کہ صحابہ کرام خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے ہاں ان کی عبادت قبول ہوتی تھی، اس لیے ان کے چہروں پر عبادت کا نور ہر وقت چھایا رہتا تھا۔ یہ ان کی صفات تراہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ یہ صفات صحابہ کرام کی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے صرف قرآن میں بیان نہیں کی بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی صحابہ کرام کی یہ صفات بیان کی گئی کہ میرا آخری نبی جب دنیا میں آئے گا اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی جماعت عطا فرمائیں گے جن کی یہ صفات ہوگی، اور آج مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے مسلمان بھائی صحابہ کرام کو معاف نہیں کرتا، ہماری زبان چلتی ہے تو صحابہ کرام کے خلاف، ہم قلم اٹھتے ہیں تو لکھتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف، ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو صحابہ کرام کے خلاف۔ جو لوگ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، آپ ان کی زندگی دیکھیں، کبھی یہودیوں پر انہوں نے تنقید نہیں کی ہوگی، کبھی نصارہ پر انہوں نے تنقید نہیں کی ہوگی، کبھی ہندوؤں پر انہوں نے تنقید نہیں کی ہوگی، کبھی آتش پرستوں پر انہوں نے تنقید نہیں کی ہوگی، کہیں کمیونسٹ اور دہریوں پر انہوں نے تنقید نہیں کی ہوگی، وہ تنقید کرتے ہیں تو صحابہ کرام پر۔ حالانکہ یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی صفات کو میں نے صرف قرآن میں ذکر نہیں کیا بلکہ قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھی ان کتابوں میں بھی صحابہ کرام کی صفات بیان، یہی صفات بیان کی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیتے ہیں کزرعن اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع۔ صحابہ کرام کی مثال اس کھیت کی طرح ہے جس کے نرم گومپل باریک نازک تیغ زمین سے نکالی جاتی ہے، اس کی گومپل نکالی جاتی ہے، فآزرہ پھر اس کو قوی کیا جاتا ہے، فاستغلظ پھر اس کو موٹا کیا جاتا ہے، فاستوى على سوقه اور پھر وہ اپنے تنے کے اوپر کڑی ہو جاتی ہے وہ گمپل، یعجب الزراع اور پھر کسان کو وہ بلی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کا ابتدائی دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے، حضرت علی رضی اللہ ایمان لے کر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لے کر آئی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے۔ چھوٹی سی جماعت، کمزور جماعت، چھوٹی سی جماعت، کمزور جماعت۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مضبوط کر دیا اور صحابہ کرام شامل ہو گئے۔ فاستغلظ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو موٹا کیا، کیا مطلب؟ پھیلایا اللہ نے، اللہ نے ان کو پھیلایا۔ فاستغلظ فاستوى على سوقه اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے پیروں پہ کڑا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہلا حکم نامہ جاری کر دیا کہ آج کے بعد مدینہ میں میرے سوا کوئی کسی کو پناہ نہیں دے گا، آج کے بعد کسی غیر ملک کے ساتھ میرے سوا کوئی اور معاہدہ نہیں کرے گا۔ مسلمان اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے۔ فاستوى على سوقه، یعجب الزرع، اور پھر مسلمانوں نے اسلام کو، قرآن کو، پیغمبر کے سنتوں کو اپنے جسموں پر سجا کر دنیا میں گئے، اور ساری دنیا نے جب صحابہ کرام پر سجا ہوا اسلام دیکھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہر ایک کو خوبصورت لگا اسلام، اچھا لگا۔ آج ساری تجھے یہ عادت ہے، لوگ مذہب کا موازنہ کس سے، اندازہ کس سے لگاتے ہیں؟ مذہب کے ماننے والوں سے لگاتے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں، دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں، لیکن ہمارے جسموں پر اسلام کہیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے دنیا اندازہ لگاتی ہے کہ شاید اسلام اسی کا نام ہے جس میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، جس میں شراب پی جاتی ہے، جس میں زنا کیا جاتا ہے، جس میں خیانت کی جاتی ہے، جس میں وعدے کی پابندی نہیں کی جاتی، جس میں بغض اور حسد کی گنجائش ہے، شاید اسلام یہی ہے۔ حالانکہ اسلام ان تمام خامیوں کے نفی کرتا ہے، لیکن ہم نے تو ان گناہوں کو اپنے جسموں پر سجایا، اپنے جسموں پہ جو ہے نا ان کو ظاہر کیا اور دنیا میں گئے۔ صحابہ کرام نے پیغمبر کی سنتوں کو، اللہ کے احکامات کو، شریعت کو، قرآن کو اپنے جسموں پہ سجایا اور دنیا کے سامنے جب گئے تو ساری دنیا کو صحابہ کرام اسلام اچھا لگا، خوبصورت نظر آیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ یعجب الزرع، جس طریقے سے کھیت اپنے تنے پر، جب درخت جب اپنے تنے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے، پھر سرسبز و شاداب ہو تو خوبصورتی اور بڑی ہو جاتی ہے، اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے یہ نش و نما کیوں فرمائی؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، تاکہ کافروں کو جلا دے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کے تعریف برداشت نہیں کر سکتے تھے، صحابہ کرام کے مدح برداشت نہیں کر سکتے تھے، صحابہ کرام کو پلتے پولتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ کافروں کی کمزوری تھی، اور وہ اپنے مذاہب کے لیے، اپنے جو ہے نا ادیان کے لیے، شرائع کے لیے صحابہ کرام کو خطرہ سمجھتے تھے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، تاکہ کافروں کو جلا دے۔ وَعَدَ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ، ایمان والوں کے ساتھ، جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، کس چیز کا؟ مغفرتن، بخشش کا، و اجر عظیما، اور بہت بڑے اجر کا۔ یہ وعدہ صحابہ کرام کے ساتھ براہ راست اور ہم سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، قیامت تک جو بھی مسلمان ایمان لائے گا، ایمان کے بعد عمل صالح کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازیں گے، اجر عظیم سے نوازیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام کا حال تھا، یہ ان کی صفات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی، اندازہ لگائے کہ صحابہ کرام اللہ کو کتنے پیارے تھے۔ کتنے پیارے تھے، کتنے محبوب تھے. آج اس محبوب جماعت کو مسلمان تنقید کا نشانہ بناتا ہے، افسوس کے بعد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول من تنشق عنہ القبر عنہ الارض، میں پہلا آدمی ہوں جن کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھولیں گے اور میں قبر سے باہر آؤں گا. ثم ابو بکر ثم عمر، اس کے بعد حضرت ابو بکر کی قبر کو کھولا جائے گا، پھر عمر کی قبر کو کھولا جائے گا، اس کے بعد یہ حضرات باہر آئیں گے. ثم آتی اہل البقیع، پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میں جنت البقیع کے پاس آ جاؤں گا، ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے. فیحشرون معی، اللہ تبارک و تعالی جنت البقیع کے اندر جتنے لوگ مدفون ہیں سب کو اٹھائیں گے. ثم انتظر اہل مکہ، پھر مکے والوں کا انتظار کروں گا. حتی احشر ما بین الحرمین، یہاں تک کہ مدینہ سے لے کر مکے تک درمیان میں جتنی آبادیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی مکے والوں سمیت ان تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور یہ سارے کے سارے مدینہ پہنچ جائیں گے. جنت البقیع پر ہمارا نبی ان کا انتظار کرے، یہ سارے وہاں جمع ہو جائیں گے اور وہاں سے پھر یہ قافلہ ہمارے نبی کی قیادت میں میدان محشر کی طرف روانہ ہوگا. تو حضرت کیا فرماتے ہیں، سب سے پہلے میری قبر کو لے جائے گی، اس کے بعد ابو بکر کے، اس کے بعد عمر کے. اتنا بڑا مقام. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کن جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. فقال لا ادری ما بقائی فیکم، لا ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا کہ میں مزید کتنا زندہ رہوں گا، مزید کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن میں تمہارے بیچ میں رہوں گا، میں نہیں جانتا. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، اور ہمارے بھائی کیا کہتے، نہیں ہمارا نبی سب کچھ جانتا ہے جسے اللہ جانتا ہے. افسوس کے بعد ترمذی کی روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حضرت فرماتے لا ادری ما بقائی فیکم، کان کھول کر بات سنو، میں نہیں جانتا کہ مزید میں کتنا تمہارے بیچ میں رہوں گا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، اتنا میں جانتا ہوں کہ میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، اس لیے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات ایک ہی ہے. کل شین ہالکن اللہ وجہ، سب کے سب مر جائیں گے، صرف اللہ کی ذات رہے گی، وہ ایک ہے. جب میں دنیا میں نہ رہوں پھر آپ نے کیا کرنا ہے، فاقتدوا بالذین من بعدی، فاشار الى ابی بکر و عمر، میرے بعد آپ نے میرے صحابہ کرام کا اتباع کرنا ہے. آج مختلف جماعتیں دنیا میں جو ہے نا وجود میں آئی، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، صحابہ کرام کی بات کو ہم نے نہیں ماننا ہے، صحابہ کرام کی بات دلیل نہیں. حالانکہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، جب میں تمہارے درمیان نہ رہوں آپ نے کیا کرنا ہے، فاقتدوا بالذین، یا فاقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد آپ نے صحابہ کرام کا اتباع کرنا ہے اور ان کا اقتداء کرنا ہے. فَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكَرْ وَعُمَرْ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کی طرف اشارہ فرمایا. یہ ہے اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ بغیر کسی استثناء کی دین کے روشن مینار ہے, جس کے پیچھے چلو گے تم نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا, صراط مستقیم پر چلنے اختیار کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ, یہ اختلافات میں نے آپ نے پیدا کیے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ. ابو بکر عمر جنت کے بزرگوں کے سردار. کہول عربی کے اندر کہل, یعنی 30 سال سے لے کر 51 سال تک کے آدمی کو کہل کہتے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ 34 سال سے لے کر 51 سال کے آدمی جو ہے نا, کہ عمر کو جو ہے نا کہل کا زمانہ کہلاتا ہے. حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما وہ جنت کے بزرگوں کے سردار ہوں گے, یعنی جو دنیا کے اندر اس عمر میں چلا گیا جنتی ہے, ابو بکر عمر ان کا سردار ہوگا. اور جو جوانی میں مرا اور جنتی ہے, حسن حسین ان کے سردار ہوں گے, سیدہ شباب اہل الجنہ. اور جو مسلمان خواتین جنت میں جائے گی, بی بی فاطمہ ان کی سردار ہوگی. وفاطمہ تو سید نساء اہل الجنہ. یہ جماعت ہے. لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ یا علی لا تخبرہما یا علی. فرمایا کہ علی, ابو بکر عمر کو یہ بات نہ بتانا تاکہ وہ اور عمل کرے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حرص تھا, ورنہ ابو بکر کا عمل حضرت کے سامنے تھا, عمر کا عمل حضرت کے سامنے تھا, سب کچھ دین اسلام پر نچاور کیا, لیکن پھر بھی حضرت فرماتے علی سے کہ ان کو نہ بتانا, لا تخبرہما یا علی, تاکہ وہ اور عمل کرے اور عمل کرے اور بلندیوں پر چلے جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے. آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. میں نماز پڑھا نہیں سکتا, بیمار ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ ان ابا بکر اذا قام مقامک لم يسمع الناس من البكاء. ابو بکر دل کا بڑا نرم ہے, آپ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا, رونا آئے گا, آواز قوم تک نہیں پہنچے گی. فامر عمر فلیصلی بالناس, آپ عمر کو حکم دیتا کہ وہ نماز پڑھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رائے نہیں, ان کا مشورہ قبول نہیں کیا, قبول نہیں فرمایا, اور فرمایا کہ مرو ابو بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ کے پاس آئی. قالت فقلت لحفصہ قولی له ان ابا بکر اذا قام مقامک لم يسمع الناس من البكاء. آپ حضرت کو مشورہ دے دے, ابو بکر دل کا بڑا نرم ہے, آپ کے مصلی پہ کڑا ہوگا, رونا آئے گا, آواز قوم تک نہیں پہنچے گی, آپ عمر سے کہے کہ وہ نماز پڑھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ڈانٹ پلائی, اور سخت الفاظ میں آپ نے ڈانٹ پلائی. کہ تم یوسف کے پاس جو خواتین جمع ہو گئی تھی اسی جماعت سے ہو، مجھے مشورے مت دو. پھر آپ نے حکم دیا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ اختلافات میں نے آپ نے پیدا کیا، اب میں نے اور آپ نے پیدا کیے ہیں. صحابہ کرام کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام تھا، ادب تھا، تعظیم تھا، محبت تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا ابوبکر. سائل نے پوچھا کہ آپ سے بھی بڑا عالم؟ کہا بالکل مجھ سے بھی بڑا عالم. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَأُمَّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، تمہارا امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں حضرت ابوبکر کو اپنے مسلے پہ کڑا کر دیا تھا. اور اگر امت کے اندر ابوبکر سے بڑا کوئی عالم ہوتا تو حضرت اس کو کڑا کر دیتے. اس لیے سب سے بڑا عالم ابوبکر ہے. پھر پوچھا کہ سب سے بڑا بہادر پہلوان کون ہے؟ فرمایا ابوبکر. آپ سے بھی بڑا بہادر بڑا پہلوان ابوبکر ہے؟ فرمایا ہاں بالکل. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عمر تو نیچے ہو جاتا کہ میں تیرے کندھے پہ کھڑے ہو کر کعبے کے دیواروں پر جو بتوں کی تصاویر بنائی گئی ہے ان کو مٹا دوں. فرمایا کہ جب حضرت کو میں نے جیسے کندھوں پہ اٹھایا میری چیخ نکلی. میں نے کہا حضرت بس بس، میرے کندھے اتر گئے، کمر ٹوٹ رہی ہے. امام الانبیاء کے بوجھ کو میں ایک منٹ برداشت نہیں کر سکا، ان کے وزن کو میں ایک منٹ برداشت نہیں کر سکا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو جب ہجرت کے سفر میں دیکھا کہ پنجوں میں خون جمع ہو گیا، نرم نازک پیر تھے، مسیح القدمین، آپ کے پیر بالکل نازک اور اتنے نرم جیسے کہ تیل لگا ہوا ہے، اور جس طریقے سے تیل لگے ہوئے بدن کے اوپر پانی پسل جاتا ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر پانی پسلتا تھا، ایسے نرم پیر تھے. مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. فرمائے ارکب علی کتفی، حضرت میرے کندھے پر بیٹھے. حضرت کو کندھے پہ اٹھایا، اور کہاں سے اٹھایا؟ جبل سور کے دامن سے اٹھایا. کہاں پہنچایا؟ جبل سور میں جو غار سور ہے اس پہ پہنچایا. کتنی مسافت ہے؟ فرمایا کہ آپ بتائے کہ پہلوان اور بہادر میں ہوں یا ابوبکر. میں ایک منٹ حضرت کے وزن کو برداشت نہیں کر سکا. ابوبکر جبل سور کے دامن سے حضرت کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور غار سور پہ پہنچایا، اور پھر بھی اتنی تسلی سے ہے کہ حضرت کو بٹھایا اور فرمایا کہ حضرت آپ اندر غار میں نہ جائے، مدتوں کا غار ہے، سانپ بھی ہو سکتا ہے، بچھو بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور موذی حیوان بھی ہو سکتا ہے. خود غار میں گئے، غار کو صاف کیا، اپنا کپڑا پاڑا، سوراخوں میں رکھا، اور پھر حضرت سے فرمایا کہ الان تعال، اب آئیے. علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ کے غار میں جب تک ابوبکر داخل نہ ہو اللہ کا نبی داخل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے میرے اور آپ کے دل کے غار میں جب تک ابوبکر کے محبت داخل نہیں ہوگی پیغمبر کے محبت داخل نہیں ہو سکتی. جو ابوبکر سے محبت نہیں کرتا، جو عمر سے محبت نہیں کرتا، جو عثمان سے محبت نہیں کرتا، جو علی سے محبت نہیں کرتا، جو دیگر صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتا، وہ پیغمبر سے بھی محبت نہیں کرتا. اور یہ پیغمبر نے فرمایا اللہ تتخذوا اصحابی غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم. صحابہ کرام سے جو محبت کرے گا مجھ سے محبت کی وجہ سے صحابہ کرام سے محبت کرے گا, صحابہ کرام کے ساتھ جو بغض کرے گا مجھ سے بغض کی وجہ سے اس کو صحابہ کرام سے بغض ہوگا. عقل نہیں ہے ہمارے پاس کہ صحابہ کرام کے ساتھ بغض ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے, ان گڑوں میں ہمیں گرا رہا ہے جن گڑوں کے اندر یہود اور نصارہ بھی نہیں کڑے ہیں, وہاں ہمیں پہنچا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل دے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے کہ ہم اپنے ان خطاؤں کو پہچان سکے اور ہمیں اپنے ان خطاؤں کے نقصانات کا ادراک ہو سکے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے لشکر تیار فرمائے, خود ساتھ جانے لگے, باقی لشکروں کو تو روانہ فرمائے لیکن اس لشکر کے ساتھ خود جانے لگے, فرمائے کہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے, میں ضرور جاؤں گا. اس کو کہتے ہیں امیر المومنین. تو حضرت علی کے دل میں کیا محبت تھی حضرت ابوبکر کے لیے, فرمائے شم سیفک ولا تفجینا فی نفسک واللہ ان قتلتا لا یقوم للاسلام نظام ابدا. ابو بکر خدا کے لیے اپنی تلوار نیام میں ڈالو, آپ یہیں بیٹھو, آپ نہ جائے. اگر آپ خدا کے لیے مسلمانوں کو رسوا نہ کر, مسلمانوں کو یتیم نہ کر, اگر آپ گئے شہید ہو گئے, خدا کی قسم اسلام کے رسی کو اس وقت تامنے والا کوئی نہیں ہے. اس وقت امت مسلمہ میں آپ کے سوا کوئی اور آدمی ایسا نہیں ہے جو امت کو یکجا کر سکے, جو امت کو متفق اور متحد رکھ سکے, جس پر سب کا اتفاق. یہ محبت کا عالم تھا حضرت علی کے دل میں ابو بکر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, حضرت سے چپکے سے کوئی بات کہی, فامرہا بامر, حضرت نے کوئی حکم صادر فرمایا کہ یہ چیز آپ کو دی جائے گی. وہ خاتون بڑی سمجھدار تھی, جب جانے لگی کہنے لگی, ارائیتا یا رسول اللہ علم اجد کا, حضرت اس وقت میرا کیا بنے گا اگر میں آئی اور آپ نہ ہو, کیونکہ موت حق ہے, ہر ایک نے اس راستے سے گزرنا ہے, پھر میرا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ آئی اور میں دنیا میں نہ تھا, فآتی ابا بکر, ابو بکر کے پاس آؤ, جو وعدہ میں نے آپ کے ساتھ کیا ابو بکر پورا کرے گا. یہ مقام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں سے مشرب اسلام ہو گئے, اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین بابی جہل او بعمر بن خطاب باحب الرجلین الیک, جو آدمی ان دو میں سے آپ کو پسند ہو یا اللہ اسلام کو اس کی وجہ سے عزت عطا فرما. ابو جہل اور عمر, یہ دونوں بااثر آدمی تھے مکے میں. قال وکان احبهما الیہ عمر بن خطاب, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں حضرت کی دعا کو قبول فرمایا, اس لیے کہ حضرت عمر اللہ کو محبوب تھا. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر, اللہ نے عمر کے زبان پہ حق رکھا. ما نزل بالمسلمین, کوئی بھی بات مسلمانوں کے سامنے جب آتی تھی لوگ مشورہ دیتے تھے، حضرت عمر کی سرائی ساتھ آتی تھی، اللہ نزل فیہ القرآن علی نحو ما قال عمر، جو رائے عمر کی ہوتی تھی قرآن اسی کے مطابق اترتا تھا، اللہ نے ان کے زبان پر، اللہ نے ان کے دل پر، دل میں حق کو رکھا تھا. حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ بلال کو بلاؤ. حضرت بلال کو بلایا، آپ نے فرمایا بما سبقتنی یا بلال، ما دخلت الجنت الا سمعت خشخش تک امامی. بلال آپ ہم سے سبقت کیسے لے گئے، جب بھی میں جنت میں داخل ہوا میں نے آپ کے جوتوں کے آہٹ کو اپنے سے آگے پایا خواب کے اندر. دخلت الجنت دخلت البارحة الجنة، رات کو بھی میں خواب میں جنت میں گیا. فسمعت خشخش تک امامی، آپ کے جوتوں کے آہٹ میں نے اپنے سے آگے پائی. کیا عمل ہے؟ پھر حضرت نے فرمایا فاتیت علی قصر مربع مشرف من ذهب، اللہ نے مجھے جنت کے اندر ایک محل دکھایا، چکور خوبصورت اونچی جگہ پر بنا ہوا محل تھا، سونے کا بنا ہوا تھا. فقلت لمن هذا لمن هذا القصر، میں نے کہا یہ کوٹی کس کی ہے؟ قالوا لرجل من العرب، ایک عربی نوجوان ہے، یہ اس کا گھر ہے. فقلت انا عربی، میں نے کہا میں عربی ہوں. لمن هذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ فقالوا لرجل من قریش، ایک قریشی نوجوان ہے، یہ اس کا محل ہے. قلت انا قرشی لمن هذا القصر، میں نے کہا میں قریشی ہوں، کس کا یہ محل ہے؟ قالوا لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کا محل ہے. قلت انا محمد لمن هذا القصر، میں نے کہا میں محمد ہوں، بتاؤ کس کا ہے یہ گھر؟ قالوا لعمر بن خطاب، عمر کا گھر ہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ حضرت بلال نے کہا ما ازنت قط الا صلیت رکعتین، حضرت میرا عمل یہ ہے، جب بھی میں نے آزان دی دو رکعت نماز پڑھی، اس لیے کہ آزان کے اندر نماز کی دعوت ہے، تو سب سے پہلے مؤذن کو چاہیے کہ وہ اپنی دعوت پر عمل کرے. جب بھی میں آزان دیتا ہوں اس کے بعد ضرور دو رکعت نماز پڑھتا ہوں. ما اصابنی حدث الا توضأت ورأيت ان لي لله علی رکعتین، جب بھی حدث لاحق ہوا، وضو ٹوٹا، میں نے وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اس ارادے سے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے میرے اوپر کہ میں اس وقت دو رکعت نماز پڑھتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہما، حضرت نے فرمایا کہ ان اعمال کی وجہ سے آپ آگے نکل گئے. یہ صحابہ کرام، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پہ تشریف لے گئے تھے. خرج رسول اللہ صلی اللہ رجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بعد المغادی، فجاءت جاریت سودا، حبشی لڑکی آئی. فقالت یا رسول اللہ انی نظرت ان ردک اللہ سالما ان اضرب بین یدیک بالدف واتغنی، حضرت میں نے نظر مانا ہے اگر اللہ پاک نے آپ کو صحیح سلامت واپس لٹایا، مدینے میں آپ تشریف لائے صحیح سلامت، تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی، گانا گاؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کنت نظرت فضری بی ویلا فلا، اگر آپ نے نظر مانا ہے پھر تو بجا، اگر نظر نہیں مانا ہے تو پھر نہ بجائے. فجعلت تضرب، وہ لڑکی بجانے لگی دف، گانا گانے لگی. فدخل ابو بکر وہی تضرب، ثم دخل علی وہی تضرب، ثم دخل عثمان وہی تضرب، ثم دخل عمر فالقت الدف تحت استحا، حضرت ابو بکر تشریف لائے وہ بجا رہی تھی، حضرت علی تشریف لائے وہ بجا رہی تھی، حضرت عثمان تشریف لائے وہ بجا رہی تھی، لیکن جب حضرت عمر تشریف لائے تو اس نے صرف دف بجانا نہیں چھوڑا، گانا گانا نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اپنے دف کے چھپانے کی کوشش شروع کی، نیچے رکھا اوپر بیٹھ گئی. حضرت نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، شیطان تجھ سے ڈرتا ہے عمر،
انی کنت جالسا وہی تضرب، میں بیٹھا تھا یہ بجا رہی تھی، حضرت ابو بکر تشریف لائے یہ بجا رہی تھی، پھر حضرت علی عثمان تشریف لائے یہ بجا رہی تھی، جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے دف کو پھینک دیا، اوپر بیٹھ گئی چبانا شروع کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا فسمعنا لغتا وصوت صبیان، حضرت تشریف فرماتے، اچانک میرے حجرے میں اچانک میں نے ہم نے بچوں کے شور کو سنا اور اس طریقے سے ایک گانا گانے کی گانے والی کی آواز کو سنا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کھڑے ہو گئے، فَإِذَا حَبَشِيَةٌ تَصْفَنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، ایک حبشی عورت جو ہے، حضرت کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ ایک حبشی عورت ہے اور وہ ناچ رہی ہے اور گا رہی ہے اور چھوٹے بچے جو ہیں محلے کے وہ جمع ہو گئے تماشا دیکھنے کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عائشہ تعالی فانظری، حضرت نے فرمایا عائشہ آؤ تماشا ہے دیکھو۔ گھر والوں کا اتنا خیال رکھتے تھے، چھوٹا سا نظارہ سامنے آیا، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آؤ تماشا دیکھو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں آئی، فوضعت لحی، توڑی کو کہتے ہیں عربی کے اندر لحی، فوضعت لحی علی من کی بھی، میں نے اپنی توڑی حضرت کے کندھے پہ رکھی، فجعلت انظر ما بین المنکب الی رأسہ، سر کندھے کے درمیان جو خلا ہے یہاں سے میں تماشا دیکھنے لگی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما شبیت اما شبیت، عائشہ تیرا دل نہیں بھرا ابھی تک، تیرا دل نہیں بھرا؟ فجعلت اقول لا لا، میں کہنے لگی کہ نہیں، میں نے مزید دیکھنا ہے، میں تماشے سے کیا کر رہی تھی، مجھے تماشے سے غرض نہیں تھا، لانظر منزلتی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں حضرت کے دل میں اپنی محبت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ حضرت کے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے۔ استلا عمر فرفض الناس عنہا، اچانک ہم نے دیکھا حضرت عمر گری سے جو ہے نا نکل آئے، سارے بچے عمر کو دیکھ کر جو ہے نا بھاگنے لگے اور وہ لڑکی بھی بھاگی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا، انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، میں نے سارے شیاطین کو دیکھا ہے، دیکھ لی اپنی آنکھوں سے کہ عمر کو دیکھ کر وہ بھاگ گئے۔ اس لیے آج دنیا بھر کے شیاطین عمر سے نفرت کرتے ہیں، بوجھ ہے عمر، عمر کمیشن شیاطین کے اوپر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جیش العسرہ، تبوک کی لڑائی شروع ہونے والی تھی، سخت گرمی تھی، کجور کی فصل ابھی اتری نہیں تھی، اترنے والی تھی، صحابہ کرام کے جیب خالی تھے، گھر خالی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، چندہ کرو اور لشکر کے تیاری کے لیے تعاون کرو۔ فقام عثمان فقال یا رسول اللہ علی مئۃ بعیر باحلاسھا واقطابھا، عثمان کھڑے ہو گئے، حضرت میرے طرف سے 100 اونٹ سامانوں سمیت جہادی فنڈ میں جو ہے نا قبول فرمائے، پھر بیٹھ گئے۔ فحض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے پھر ترغیب دی، فقام عثمان، دوبارہ عثمان کھڑے ہو گئے، فقال یا رسول اللہ علی مئتا بعیر باحلاسھا واقطابھا فی سبیل اللہ، 200 اون سامان سمیت میرے طرف سے جہادی فنڈ میں قبول فرمائے، پھر بیٹھ گئے۔ ثم حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت نے ترغیب دی، فقام، پھر کھڑے ہو گئے، فقال یا رسول اللہ علی 300 بعیر باحلاسھا واقطابھا، میرے طرف سے 300 اون سامانوں سمیت جہادی فنڈ میں قبول فرمائے۔ قال انا رأیت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عن المنبر، صحابی کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا حضرت جب منبر سے تشریف نیچے لائے، وہو یقول، آپ کے زبان پر یہ کلمات جاری تھی، ما علی عثمان ما عمل بعد ہاذہ، آج کے بعد عثمان جو کرے گا نقصان نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عثمان جو دینار لے کر آئے تھے حضرت کے سامنے پڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس میں چلا رہے تھے، فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کرے گا عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہو. یہ مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی کی طرف لشکر روانہ فرما رہے تھے، فرمایا کہ لَأُعْتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، آج امارت کا جھنڈا میں اس صحابی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس کے ساتھ محبت کرتے. صحابہ کرام کے دلوں میں امارت کا شوق نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس دن جب یہ اجر عظیم ہم نے سنا اور اتنا بڑا اعزاز ہم نے سنا تو ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ شاید ہمیں قبول فرمائے اور یہ جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو علیاً، علی کو بلاؤ. فآتاہ، حضرت علی تشریف لائے. وبہ رمد، آنکھوں میں تکلیف تھی، آشوب چشم میں مبتلا تھے. فبسق فی عینیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، آنکھیں ٹھیک اسی وقت ٹھیک ہو گئی. فدفع الرایہ، پھر آپ نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا. ففتح اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کمان میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. تو میرے دوستو، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، کتنی پاکیزہ جماعت ہے، اس دین کے سند ہے، اس دین کے سند ہے، اس دین کے گواہ ہے. اس لیے ساری دنیا کے محنت کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے صحابہ کرام کو متعون کیا جائے، صحابہ کرام کی حیثیت کو متنازع بنا دیا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے صحابہ کرام کے محبت کو نکالا جائے، اور جب صحابہ کرام بیچ سے ہٹ جائیں گے تو اسلام کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی. اسلام کے عمارت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے محبت کو اپنے دلوں میں بسائے اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھے اور صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہمیں سنا ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد للہ علی ذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل لطوع مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذکر وصلى الله عليه وعلى آله واصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات وعليكم بسنتي فان السنة تهدي الى الاتباع ومن اطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى واياكم والبدعة فان البدعة تهدي الى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فان الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالاحسان فان الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمه الله فانه ارحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حيان عثمان واقزاهم علي وفاطمه سيد نساء اهل الجنه وحمزه اسد الله واسد رسولي اللهم اغفر للعباس ولده مغفره ظاهره وباطنه لا تغادر ذنبا رضي الله عنهم اجمعين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واجل واتم واهم واكبر